痛苦一点。纹龙，يا شباب
जो आया है वो कह रहे हैं पानी बिल्कुल
شاہر حضرت والا شاہ یا شاہر یا شاہر حضرت والا شاہ کی محمد اختر صاحب دامن برکاتہم کے ہیں آہ و فغاں کا آسرا لیتی ہے جانے ناتواں. دونوں جہان کی خوشی دونوں جہان کی خوشی تیری خوشی میں ہے نہاں. دونوں جہان کی خوشی تیری خوشی میں ہے نہاں. دونوں جہان کا علم تیرے غضب میں ہے آیا. دونوں جہان کا علم تیرے غضب میں ہے آیا. دیکھ جہاں بھی تو دھواں آگ بھی ہے وہاں نہاں. دیکھ جہاں بھی تو دھواں آگ بھی ہے وہاں نہاں. کہتا ہوں بار بار میں سنتا نہیں ہے بدگماں. کہتا ہوں بار بار میں سنتا نہیں ہے بدگماں.
جہاں صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، پس اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری استطاعت ہے، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا اللہ سے ڈرو. کیا مطلب ہے؟ دیکھو بھائی شاہ رخ سو رہے ہیں تو اٹھا دو، شاہ رخ اٹھو سو رہے ہو تم، ایسے منہ پہ ہاتھ پھیر لو ایسے کر کے دو تین دفعہ نیند چلی جائے گی. دیکھو یہ سنت بھی ہے، صبح اٹھ کر صبح یا تہجد کے لیے یا فجر کے لیے جب آدمی اٹھے تو فوراً کیا کرنا چاہیے، یوں کر کے دو تین دفعہ ہاتھ پھیرے خوب اچھی طرح چہرے کو مل لیں، اس سے نیند چلی جاتی ہے. دیکھو حضور نے کیسی کیسی چیزیں بتا دی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کی سنت ہے بھائی، ورنہ انبیاء علیہ السلام اگر سوتے بھی ہیں تو ان کا قلب جاگتا رہتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ ان کا قلب جاگتا رہتا ہے اور وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا اگرچہ کہ انبیاء سو رہے ہوں. تو یہ جو چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے یہ سنت ہمارے لیے تعلیم فرمائی حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے تقوی اختیار کرو. مطلب کیا ہے؟ تقوی کا اہتمام کرنے میں جان لڑا دو. یہ جان لڑانے کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ آج کل لوگ ڈاکوؤں سے اپنا مال بچانے میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ نہیں؟ ارے دوستو ایک موبائل فون اگر کوئی چھین رہا ہو تو جان دے دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، مگر موبائل فون اس کو اپنی زندگی میں اس کے حوالے نہیں کرتے. ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ تو جب ایک موبائل فون کے لیے جان کی بازی لگا دی اور جان کی بازی ہار گیا، گولی کھا لی اور مر گیا، تو ہم تقویٰ کے لیے کیوں جان کی بازی نہیں لگاتے؟ اللہ سے کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کیوں ہم جان کی بازی لگانے سے کتراتے ہیں؟ کیوں ہماری لومڑیانہ طبیعت ہے؟ اے کہ صبرت نیس از فرزند و زن. مولانا روم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اے کہ صبرت نیس از فرزند و زن، صبر کیوں داری رب ظلمنن. تیرے بچے اگر کہیں چلے جاتے ہیں، بیوی بچے کہیں چلے جاتے ہیں یا تو بیوی بچوں سے دور ہوتا ہے تو ان کی یاد تجھے سداتی ہے کہ مجھے بیوی اور بچے یاد آ رہے ہیں، بار بار فون کرتا ہے اور سلام کہلواتا ہے اور ان سے کہتا بھی ہے کہ تم لوگ بہت یاد آ رہے ہو. بیوی بچوں سے تو یہ حال ہے اور صحیح بھی ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، یہ محبت اللہ کے لیے ہے. مگر سب چھو داری سے رب ظلمنن، ارے اللہ سے تو دور ہے اور تجھے بے چینی نہیں ہے، تو گناہ کر کے اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، تجھے کوئی بے چینی نہیں ہے. بیوی بچوں سے دور ہوتا ہے تجھے بے چینی ہوتی ہے اور اللہ سے تو دوری میں جا رہا ہے، نافرمانی کر کے اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور تیرے اوپر تیرے کان پہ جھون ہی نہیں تھی. کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ ہم کیوں ایسے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے ہمارے دل میں کیا گزر رہے ہیں، کیا خیالات گزر رہے ہیں؟ کوئی احساس نہیں. آنکھیں کہاں اٹھ رہی ہیں ہمیں کوئی احساس نہیں. کان ہمارے کیا سن رہے ہیں ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. قدم ہمارے کس طرف اٹھتے ہیں ہمیں کوئی احساس نہیں. میں آج کرتا رہتا ہوں کہ جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہو مت قدم اٹھاؤ اس کمرے کی طرف، اگر قدم اٹھائے جائیں گے تو بچ نہیں سکتا. آپ کو جو کام کرنا ہو وہ پہلے کر لیں جب ٹی وی بند ہو، اس کمرے میں چلے جائیں، آ جائیں، جو کام ہے اس کمرے میں فارغ ہو جائیں. مگر جب کمرہ میں ٹی وی چل رہا ہو ہرگز اس کمرے کی طرف یہ قدم نہ اٹھائیں. یہ بھی غلط کام کی طرف قدم اٹھانا، یہ پیر اللہ نے اس لیے نہیں دیے کہ نافرمانی کی طرف چل کر جائیں. کانوں کا بھی گناہ ہوا، آنکھوں کا بھی گناہ ہوا، پیروں کا تو ہوا ہی، اور دل محفوظ نہیں رہتا. جو ملک یہ آنکھیں سرحد ہیں اور دل کیپیٹل ہے، دل کی مثال کیپیٹل دارالحکومت کی ہے، آپ کی مثال بارڈر کی ہے، سرحد کی ہے. جو ملک اپنی جنگ بارڈر پہ لڑتا ہے اس کا کیپیٹل محفوظ رہتا ہے، اور جو ملک اپنی جنگ بارڈر پہ نہیں لڑتا اس کا کیپیٹل محفوظ نہیں رہتا. لہذا جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرے گا یہ کیپیٹل دل اس کا محفوظ نہیں رہے گا گندے خیالات سے، برائی سے. اپنے ماں باپ کو کوسے گا کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے کس سے، کالی کلوٹی سے، بھینگی سے، لنگڑی لولی سے میری شادی کرا دی. اس سے اچھی تو وہ ہے جس کو آج میں نے روڈوں پہ دیکھا ہے. بولو بھائی، اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، سخت بھوک لگی ہوئی ہے، اور آپ گھر سے باہر ہیں اور وہاں آپ نے خوب برگر لے کر اور کلب سینڈوچ لے کے کھا لیا، کلب سینڈوچ اور زنگر برگر اور دو تین چیزیں اور کھا لی، بسم اللہ والوں کی حلیم کھا لی اور مزیدار حلیم کھا لی بنس روڈ پہ، تو گھر پہ آئے تو وہ نہیں، چلو یہ بات نہیں کہتا، دوسری مثال دیتا ہوں. تو بھوک کی عالم میں آپ نے دال روٹی کھا لی باہر، خوب پیٹ بھر کے دال روٹی باہر کی ہوٹل کی، اور گھر پہ آئے تو بریانی پکی ہوئی ہے، قورمہ، کسٹرڈ اور پتہ نہیں کیا کیا سب بنا کے رکھا ہوا ہے گھر والوں نے. بتاؤ، سچ سچ بتائیے، آپ کا جی چاہے گا کھانے کو؟ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں بھائی اس وقت میرا موڈ آف ہے، میرا موڈ نہیں ہے، میں تو اب سوؤں گا، آرام کروں گا، میں نے باہر کھانا کھا لیا ہے. ہاؤس فل ہے، ہاؤس فل. تو باہر کی دال روٹی کھا لی، اس سے پیٹ بھرا، گھر کی بریانی، گھر کا قورمہ اچھا نہیں لگ رہا، نہیں لگے گا نا اچھا اس وقت. اچھا آپ اس کا الٹ لے لیجیے، الٹ کہ باہر بھوک لگی مگر آپ نے کچھ نہیں کھایا، کہ میں گھر جا کے کھانا کھاؤں گا اچھے بچوں کی طرح، گھر جا کے کھانا کھاؤں گا، بازار کا کھانا نہیں کھاؤں گا، بازار کا کھانا گندے بچے کھاتے ہیں. اور میرا مشاہدہ ہے جو بازار کے کھانے کی عادت ڈالتے ہیں ان کو گیس کی بیماری ہو جاتی ہے، پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے، نماز میں وسوسوں کی بیماری ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے وہ فاسق و فاجر ان برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں. کیوں بھائی، ہم اللہ والوں کے کپڑوں کو برکت والا سمجھتے ہیں؟ اللہ والوں نے جن برتنوں میں کھانا کھایا ہو ہم اس کو برکت والا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اور اللہ والوں کا جھوٹا کھانا ہم بھائی سے برکت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ صحیح ہے، بالکل اچھی بات ہے. تو بھائی جن برتنوں میں فاسق اور فاجر لوگوں نے کھانا کھایا ہو ان کی نحوست تو کیوں نہیں مانتے ہم؟ جس جگہ پر وہ بیٹھ کر اپنی گپے لڑاتے ہوں اس جگہ کو منحوس کیوں نہیں مانتے ہم؟ تو ہم وہاں کیوں جائیں، کیوں بیٹھے وہاں پر اور کیوں ان برتنوں میں کھانا کھائیں؟ تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، وساوس آتے ہیں، گیس کی بیماری ہو جاتی ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے گیس کی بیماری کا. کئی لوگ ایسے میں نے دیکھے، کئی لوگ جو بازار کے کھانے کے عادی ہیں اور ان کو گیس کا مرض ہے. ایک نماز کا وقت ان کو ایسا نہیں مل پاتا کہ وہ آرام سے پڑھ سکے نماز کو، معذور ہو چکے ہیں. تو گھر باہر بھوک لگی، اچھے بچوں کی طرح اس نے سوچا کہ میں گھر جا کے کھانا کھاؤں گا. گھر پہ آئے تو معلوم ہوا دال روٹی پکی ہوئی، کوئی مزیدار کھانے بھی نہیں ہے، مگر دال بھی آج کل بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی ہے، مہنگائی کا دور ہے، دال بھی بہت مہنگی ہے. مگر چلیے بھائی، دال کو بریانی، قورمہ، کسٹرڈ وغیرہ سے کم تر درجہ دیا جاتا ہے، اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں. تو جب گھر پہ آئے اور دال روٹی پکی ہوئی ہے، مگر اس دال روٹی میں مزہ آئے گا کہ نہیں قورمے اور بریانی کا، کیونکہ بھوک کی حالت میں. بس اسی طرح سے جو اپنی آنکھوں کی پیاس باہر بجھاتا ہے اس کو اپنے گھر پہ بیوی اچھی نہیں لگتی، اور جو باہر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اس کی بیوی چاہے قبول صورت ہو، چاہے کم خوبصورت ہو، مگر لے دے کے جب کسی کو دیکھتا ہی نہیں تو لے دے کے اپنی ہی ہے بھائی، اسی کا حق ادا کرے گا اور اس کو خوش رکھے گا. دوستو کتنے گھر برباد ہو گئے. ہم دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں، وہ اکثر مسئلے یہی ہوتے ہیں. طلاق کی نوبت جہاں کس وجہ سے پہنچی کہ شوہر کی نظر کسی اور پر ہے، کسی اور کے عشق میں مبتلا ہے. جتنی جنگ لڑنی ہے اپنے بارڈر پہ لڑ لیجئے، یہ بارڈر ہے آنکھیں، نظر جھکا کر ساری جنگ یہاں لڑ لیں، اور دل کی طرف نہ آنے دیں معاملے کو، ورنہ بہت بربادی ہے. دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ غیروں کے لیے نہیں بنایا کہ ہم ان غیروں کو بٹھائیں دل میں. بتائیے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں قورمہ بریانی کسٹرڈ اور پاکولا بھی ہے, پاکولا بوتل بھی رکھی ہوئی ہے, جس کو روح افزا پسند ہو روح افزا بھی رکھا ہوا ہے, فالودہ پسند ہو فالودہ بھی دسترخوان پر موجود ہے اور بہت مزے لے کے کھانا کھایا جا رہا ہے, مگر ایک لاش ابھی ابھی کفنائی ہوئی اور غسل دی ہوئی لا کے سامنے رکھ دی گئی, اب آپ کا کھانے میں دل لگے گا؟ کھانا وہ کھانے اچھے لگیں گے آپ کو اور وہ کھانا کھایا جائے گا آپ سے؟ دوستو یہ لاشیں ہیں, یہ ان کا انجام لاش ہونا ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے بھی حسین ہیں ان کا انجام لاش ہونا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان لاشوں کو ہم نے جگہ دے رکھی ہے دل میں, جی ہمیں نماز میں کیسے مزہ آئے گا, تلاوت میں ہمیں کیسے مزہ آئے گا, عبادات میں اللہ کی بندگی میں ہمیں کیسے مزہ آئے گا, ہم نے تو لاشوں کو جگہ دے رکھی ہے دل میں, دل ہمارا لاش مردہ خانہ بنا ہوا ہے, مردہ خانے میں جاتے ہوئے کیسی وحشت آتی ہے؟ ایک دفعہ میں اسپتال میں تھا, وہاں کا مردہ خانہ کھل گیا دروازہ, میری ہمت نہیں ہوئی اندر جانے, میں وہ کہہ بھی رہتے آئیے دیکھ لیجئے, میں نے کہا نہیں مجھے آپ, میں زندہ آدمی ہوں مجھے آپ نہیں رہنے دیں, میں زندہ ہوں میں مردہ خانے میں جانا پسند نہیں کرتا, وہ سول ہاسپٹل والے تھے وہاں کے لوگ تھے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آئیے دیکھ لیجیے آپ کو دیکھنا ہو تو کھلا ہوا, میں نے کہا نہیں میں زندہ آدمی ہوں مجھے آپ یہیں رہنے دیں, تو بھائی وحشت آتی ہے طبیعت کو وحشت آتی ہے, اس لیے اچھا ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ موت سے بعض لوگوں کو وحشت اور ڈر لگتا ہے, موت سے بعض لوگوں کو وحشت آتی ہے ڈر لگتا ہے, تو اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی مضمون کیفیت کا نام ہے, یہ بہت بری بات ہے, کیونکہ حدیث میں تو ہے صحبت المومن الموت, موت مومن کے لیے تحفہ ہے, تو اس حدیث سے اور اپنی کیفیت کو جب وہ توازن اور اس کا وہ موازنہ کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہماری یہ کیفیت مضموم ہے اور غلط ہے, ایسی بات ہرگز نہیں ہے, ایسی بات ہرگز نہیں ہے, یہ کیفیت کا قاری ہونا یہ غیر اختیاری چیز, غیر اختیاری پر پکڑ نہیں ہوتی, غیر اختیاری پر پکڑ نہیں ہوتی, بس سمجھ لیں اگر کسی کی یہ کیفیت ہے کہ اس کو موت سے رہ, اور اکثر لوگوں کو موت سے وحشت ہی ہوتی ہے, اسی لیے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ ماہر نفسیات بھی تھے, حضرت نے ایک مراقبہ بتا دیا کہ جس کو موت سے وحشت ہوتی ہو اور مرنے سے ڈر لگتا ہو وہ ہرگز یہ مراقبہ نہ کرے موت کا, اس کے لیے مضر ہے, اور وہ یا ڈپریشن کا مریض ہے, ٹینشن یا ڈپریشن کا مریض ہے, اور وہ کہہ جی میں نے تو یہ سنا ہے کہ موت کا مراقبہ کرنا چاہیے, وہ ظالم موت کا مراقبہ ایسے شخص کے لیے نہیں ہے جو ڈپریشن کا مریض ہو یا ٹینشن کا مریض ہو یا جس کو نیند نہیں آتی, اس کے لیے الگ ہے, اس کے لیے الگ مراقبہ ہے, وہ یہ ہے وہ یہ سوچا کرے کہ اس محدود زندگی کا مصافحہ ان قریب ایک لامحدود زندگی سے ہونے والا ہے, دیکھو کہیں موت کا لفظ آ رہا ہے, آ بھی نہیں رہا اور آ بھی گیا, دیکھیں اس محدود زندگی کا مصافحہ اس کو یاد کر لیجیے اور یہ مراقبہ کیا کریں, اس محدود زندگی کا مصافحہ ان قریب ایک لامحدود زندگی سے ہونے والا ہے, جہاں پر انبیاء صحابہ اولیاء اللہ اور اپنے پرانے بزرگوں سے اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوں گی, بس یہ سوچا کریں یہ کافی ہے, دیکھو کہیں موت کا ذکر آیا لیکن آیا بھی نہیں اور آ بھی گیا, بس جن لوگوں کو ٹینشن ڈپریشن ہے ہرگز موت کو یاد نہ کریں, ان کے لیے مضر ہے, بلکہ میں تو اس سے بڑھ کے عرض کرتا ہوں کہ اگر خالص کہیں موت کا ہی بیان ہو رہا ہے وہاں مت بیٹھو, بالکل نہ بیٹھو, بالکل موت کی یاد سے پورا بیان ہو رہا ہے کہیں پر, ہوتا ہے بعض اوقات کرتے ہیں بعض لوگ, وہ کوئی غلط نہیں ہے, مگر جو ڈپریشن ٹینشن کا مریض ہے وہ اس بیان میں نہ بیٹھے, وہاں اٹھ جائے وہاں, بلکہ اٹھنا واجب ہے اس کے لیے, واجب ہے, واجب کیوں واجب ہے, غیر کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے کہ نہیں ہے, تو ہم سب بھی تو مسلمان ہیں, ہم خود بھی تو مسلمان ہیں, اپنے آپ کو تکلیف میں رکھنا جائز ہے جان بوجھ کر, بس سمجھ لو, اسی لیے بد نظری حرام ہے, کہ بد نظری سے تکلیف ہوتی ہے, دل کو غم ہوتا ہے, دل کو غم ہوتا رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے کہ ہائے ہائے دیکھا تھا, اور بس کاش کاش میں لگا رہتا ہے وہ, تو جس طرح دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے, تو آپ نے بد نظری کر کے خود کو تکلیف میں رکھا, بد نظری کر لی اور آپ تڑپ رہے ہیں, تو خود کو تکلیف, آپ بھی تو مسلمان ہیں, ہم بھی تو مسلمان ہیں, ہم اپنے آپ کو تکلیف میں رکھیں, یہ جائز ہے؟ تو ہم بھی تو مسلمان ہیں, خود کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں, بس سمجھ لیجیے. اسی لیے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ان الحق کہا تھا, ان الحق کہ میں اللہ ہوں, یہ میں اللہ ہوں ان کی زبان سے نکلا, اور مفتی حضرات نے فتویٰ دیا ظاہر پر کہ یہ کافر ہو گئے اور ان کو قتل کیا جائے, یہ واجب القتل ہے. وہ جب ان کو قتل کیا گیا تو آواز آنے بند نہ ہوئی, ان الحق کی آواز آتی رہی. وہ تب وہ سمجھے کہ وہ بھائی معاملہ کچھ اور ہے, مگر مفتی وہ مفتی جنہوں نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا وہ تھوڑی گناہگار ہوئے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیوں کیا, ان کی زبان سے یہ نکلا کیوں کہ ان الحق میں حق پر ہوں, میں ان الحق میں اللہ ہوں, یہ کیوں نکلا؟ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آ گئی, وہ اس وقت حالت جلال میں تھے, وہ بزرگ حالت جلال میں تھے, بزرگوں پر جلال اور جمال دونوں کیفیات رہتی ہیں, اس وقت وہ جلال میں تھے. انہوں نے کہا, اس نے کہا میرا بیٹا بیمار ہے ذرا دم کر دو. انہوں نے کہا جاؤ, کیا ہم صحیح کرتے ہیں؟ یوں کہہ دیا, جلال میں تھے تو یوں کہہ دیا کہ جاؤ ہم صحیح کرتے ہیں, کیا ہم شفا دیتے ہیں؟ تو وہ عورت بیچاری جانے لگی. جب یہ جانے لگی تو اللہ والوں کو تنبیہ فوراً ہو جاتی ہے غلطی پر, ان کو تنبیہ ہو گئی. تنبیہاً اللہ نے یہ الفاظ وارد ہوئے ان کے دل پر اللہ کی طرف سے کہ تم اچھا تھوڑی کرتے ہو, ماں نہیں سنے ہم اچھا کرتے ہیں, تم بلاؤ, تم کو سبب بناتے ہیں, تم بلاؤ ان کو اور دم کر دو. تو مامی کنیم مامی کنیم, اللہ نے فرمایا تھا مامی کنیم ہم اچھا کرتے ہیں. وہ مامی کنیم کیونکہ یہ اللہ محبوب ہے نا, اللہ والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے, محبوب کی طرف سے یہ الفاظ دل پر ارتا ہوئے تھے. مامی کنیم تم کیا سب اچھا کرتے ہو, ہم اچھا کرتے ہیں مگر تم بلا کے دم تو کر دو. تو مامی کنیم کے جو الفاظ تھے ان کو وہ دہراتے رہے مزے لے کر مامی کنیم. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, سوری کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ سور کہتے ہیں بیل کو. سور کس کو کہتے ہیں؟ بیل کو. یہ ایک دفعہ مسجد داخل ہوتے ہوئے انہوں نے الٹا پاؤں رکھ دیا اندر, تو آواز آئی یا سور اخرج من بیتی, نکل اے بیل, نکل میرے گھر سے. اب بتائیے اللہ والوں کو فوراً تنبیہ ہو جاتی, اللہ کی طرف سے آواز آئی یا سعود اخرج من بیتی, نکل میرے گھر سے بیل. تو کیونکہ محبوب کی طرف سے یہ الفاظ بیل کا لفظ محبوب کی طرف سے بولا گیا, وہ بہت پسند آ گیا, نام کے ساتھ لگا لیا, سعود میرے محبوب نے مجھے ایک دفعہ بیل بولا. اللہ اکبر. تو ان کے نام کے ساتھ سفیان ثوری یہ لگایا جاتا ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے, بہت بڑے فقیہ عالم محدث گزرے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ. محبوب کی طرف سے تنبیہ ہوئی تھی, محبوب کی تو تنبیہ بھی اچھی ہوتی ہے کہ آج میرے محبوب نے مجھے ڈانٹا ہے. وہ بھائی ڈانٹنا بھی کوئی چیز ہے مگر ڈانٹ بھی اچھی لگتی ہے محبوب کی. تو وہ ڈانٹ تھی کہ یا سور کہا گیا تھا مگر وہی اچھی لگی. تو ایسے یہاں پر کہا گیا مامی کڑیم ہم اچھا کرتے ہیں, تم تھوڑی کرتے ہو مگر تم بلا کے دم تو کر دو. تو وہ اسی ہی الفاظ کو دہراتے رہے, مامی کڑیم, اس کو بلا کے اور اس کے بیٹے پر دم بھی کر دیا مگر پھر بھی یہی الفاظ دہراتے رہے, مامی کڑیم ہم اچھا کرتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے؟ وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم شفا دیتے ہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے ان کے دل پر یہ الفاظ وارد ہوئے تھے ان کو دہرا رہے تھے. تو حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ پر بھی ایک خاص کیفیت میں اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی تھی کہ اے منصور میں اللہ ہوں, ان الحق اللہ کی آواز آئی تھی. اس کا ان کو اتنا مزہ آیا کہ وہ یہی کہتے رہے ان الحق میں اللہ ہوں. حالانکہ وہ اللہ نے فرمایا تھا ان سے کہ اے منصور میں اللہ ہوں, اللہ کی آواز آئی تھی. جیسے قرآن میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی اللہ تعالیٰ کی, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ کوہ طور پہ یہ الفاظ سنے اللہ تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. مگر نبی نبی ہوتا ہے, نبی نبی ہوتا ہے اس کو اللہ بہت بڑی ہمت دیتے ہیں. وہ نبی تو برداشت کر لیتا ہے, یہ لوگ چھوٹے لوگ نہیں برداشت کر پاتے نبی سے نیچے کے. تو وہ کہے ان الحق ان الحق ان الحق, میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں. لوگوں نے کہا لے بھائی وہ تو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا تو خدائی کا دعویٰ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں تھی, وہ یہ بات تھی, اصل قصہ یہ تھا. تو وہ قصہ کب ظاہر ہوا؟ جب ان کی گردن اڑائی گئی اور ان الحق کی آواز آنا پھر بھی بند نہ ہوئی. پھر لوگوں کو پتا چلا کہ معاملہ کچھ اور ہے. بس دوستو فتق اللہ مطلباتم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنے تم تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے میں جان لڑا دو. جب ایک موبائل کے لیے ہم جان لڑا دیتے ہیں اور جان دے دیتے ہیں اور گولی کھا کے مر جاتے ہیں, پستول کی گولی سے مر جاتے ہیں, مگر اپنی زندگی میں موبائل حوالے نہیں کرتے, مزاحمت کرتے ہیں, تو ہم تقوی میں کیوں نہیں جان کی بازی لگاتے؟ بس یہ میرا سوال ہے, یہ میرا سوال کتنا اچھا سوال ہے. فتق اللہ مستقاتم, ایک صاحب نے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو لکھا خط میں کہ حضرت گناہ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. حضرت نے جواب لکھا کہ جتنی ہمت حاصل ہے, تین طریقے لکھے حضرت نے, تین باتیں لکھی. نمبر ایک, جتنی ہمت حاصل ہے اس کے استعمال میں ذرہ برابر کمی نہ کرو, ذرہ برابر پوری ہمت استعمال کر کے گناہ سے بچو, نمبر ایک. نمبر دو, مزید عطائے ہمت کی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ گناہ چھوڑنے کی ہمت دے دیجیے, گناہ چھوڑنے کی ہمت دے دیجیے, گناہ چھوڑنے کی مانگتے رہو, رٹ لگاتے رہو. دو چیزیں ہو گئی, کتنی ہو گئی؟ دو چیزیں ہو گئی. ایک, نمبر ایک کہ جتنی ہمت حاصل ہے اس کے استعمال میں کمی نہ کرو اور پوری ہمت استعمال کر کے گناہ سے بچو. نمبر دو, نمبر دو کیا؟ مزید عطائے ہمت کی دعا مانگو اور جہاں کسی اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہو جائے, نمبر تین بتا رہا ہوں, نمبر تین, جہاں کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے اس سے اپنے لیے گناہ چھوڑنے کی ہمت کے لیے دعا کراؤ. یہ تین طریقے مجدد ملت نے ارشاد فرمائے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت کے تو الفاظ یہ ہیں کہ خاصان خدا سے عطائے ہمت کی دعا کرانا. یہ تیسرا جو الفاظ ہیں وہ یوں ہیں, خاصان خدا سے عطائے ہمت کی دعا کراؤ, یعنی اللہ کے خاص بندوں سے, اللہ والوں سے عطائے ہمت کی دعا کراؤ کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت دے دے. ارے دوستو, کیا جس کو کینسر کا مرض ہو, جس شخص کو کینسر کا مرض ہو, ڈاکٹر اس کو جواب دے چکے ہوں, جس طرح وہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان قطع رجاء الا من, اب تو سب طرف سے امیدیں کٹ چکی, ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا, گھر والے بھی مایوس ہو چکے, اب تو آپ ہی آپ ہیں, آپ سے امید ہے, آپ کچھ معجزہ دکھا دیجیے اپنی, اپنے کرم کا اور اپنی قدرت کا, تو میری جان بچ سکتی ہے. تو جس طرح وہ اپنے کینسر کے مرض سے دعا مانگتا ہے چھٹکارے کے لیے, کیا ہم نے بھی گناہوں سے چھٹکارے کے لیے اس طرح دعا مانگی ہے؟ اور کیا یہ گناہ کینسر سے کم ہے؟ یہ روحانی گناہ, باطنی گناہ, ظاہری گناہ کیا کینسر سے کم ہے؟ کسی طرح کم نہیں ہے کینسر سے. وہ کینسر کی بیماری میں جو مر جائے, امید ہے کہ شہادت کا مرتبہ مل جائے اس کو, مگر یہ جو اگر گناہ کے کینسر میں جو مبتلا ہو کے مرا, جوتے لگیں گے, جوتے پٹائی لگے گی اس کو. اور کینسر کا مریض اگر اللہ والا ہے, نیک زندگی گزارتے ہوئے دیا ہے, تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا, استقبال ہوگا اس کا, جنت ملے گی, اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی. اور جو گناہ کے کینسر میں مبتلا ہو کے جا رہا ہے, اس کو تو حضور صلی اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے, حضرت عزرائیل علیہ السلام سے کہ تم بدکار بندے کی روح نکالنے کے لیے جس صورت میں اور شکل و صورت میں آتے ہو, اگر جہنم کا عذاب اور جہنم کی تکلیفیں وہ ایک طرف ہو, یہی تکلیف اتنی بڑی کافی ہے کہ یہ جو جس شکل و صورت میں تم آتے ہو اس کی روح کو نکالنے کے لیے. بتائیے کتنا نازک معاملہ ہے. ہم میں ہمت ہے, ارے بھائی جب ہمت نہیں ہے تو یہی ہمت کر لیں اور ہمت کر کے گناہ چھوڑیں بس. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. کتنی دیر ہے؟ پانچ منٹ بس. دعا کر لیں. آج ذکر نہیں ہو سکے گا, دیر ہو گئی. آج مغرب اور عشاء میں اب وقت کم رہ گیا ہے, سردیاں سردیوں کی آمد آمد ہے اور دن چھوٹا ہو گیا ہے, راتیں بڑی ہو گئی ہیں. اللہ کی وہ بس اللہ کی شان ہے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. تم ذرا غور تو کرو کہ اگر قیامت تک اللہ رات کو ہی جاری رکھے تو کون ہے دوسرا معبود, کوئی اور اللہ بھی ہے جو دن کو نکال کے لے آئے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اگر اللہ تعالیٰ دن ہی کو جاری رکھیں, قیامت تک دن ہی دن رکھیں, کون ہے دوسرا معبود جو رات کو لے کر آ جائے؟ ذرا یہی دیکھ لو کون کون کر سکتا ہے. یہ معلوم ہوا اللہ اللہ ہے, اللہ چلا رہے ہیں نظام کو, کوئی اور نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا دنیا کا بادشاہ نہ رات کو چھوٹا کر سکتا ہے نہ دن کو بڑا کر سکتا ہے, نہ دن کو بڑا کر سکتا ہے اور رات کو چھوٹا کر سکتا ہے, یہ تو اللہ ہی کرتے ہیں. اس سے کہو کر کے دکھائے. نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر, کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو تم ایسا کرو مغرب سے نکال دو, میں تمہیں مان لیتا ہوں. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح, میں ان کے سوا کس سے فدا ہوں یہ بتا دے. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے, تو میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو. یا تی دشم سے من المشرق فقی جی ہاں من المغرب, تو تم ایسا کرو کہ تم مغرب سے نکال دو. فبو ہی تل لگی کہاں, مبہوت ہو کے رہ گیا, مبہوت ہکا بکا رہ گیا. کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں تیرے سوا معبود حقیقی, کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی, کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی, کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مشہود حقیقی, کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. کوئی ہے؟ لمن الملک اليوم, اللہ آواز لگائیں گے قیامت کے دن, یہ سارے بادشاہ اور بڑے بڑے متکبرین مرے ہوئے ہوں گے, اللہ اس وقت آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم, آج بادشاہ کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا, سب کھڑے ہوں گے. یہ جو آج کل کے متکبرین ہیں اور پہلے کے متکبرین اور بہت پہلے کے مغرور بادشاہ سب کھڑے ہوں گے, اللہ آواز لگائیں گے تو کوئی جواب نہیں دے سکے گا. لمن الملک اليوم, بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہ ہے؟ اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار, آج تو واحد اور قہار بادشاہ کی, اللہ کی بادشاہت ہے, کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے, اپنی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ وآلہ. اے اللہ, اے ہمارے پیارے رب, اے ہمارے پیارے اللہ, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتے داروں کو, اعزاء اقربا کو, دوست احباب کو اور امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. اے اللہ, جو آپ نے مقام اپنے دوستوں کا, سب سے بڑا مقام اپنی دوستی کا قرآن میں بیان فرمایا ہے, وہ ولایت صدیقیت ہے. اے اللہ, اے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ولایت صدیقیت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے, جو اہل ایمان ہے ان کو اہل تقوا بنا دیجیے, اور جو اہل تقوا ہیں ان کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا اب ایک دعا سن لیجیے بس، پھر مؤذن صاحب سے ایک منٹ کی اجازت چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو وہ آغاز دے دوں گا ان شاء اللہ. ایک دعا میں اکثر میرا معمول ہے تو دعا سن لیجیے. اللهم اجعلني ووالدي وجميع اصدقائي والمؤمنين والمؤمنات من الاولياء الصديقين واغفر لي واياهم من فضلك العظيم. یہ میں نے خود بنائی ہے دعا، حدیث کی نہیں ہے یا قرآن کی، کبھی کوئی کہے کون سی حدیث میں، یہ میں نے خود ہی بنا لی، کیونکہ اللہ کی پسندیدہ زبان عربی ہے، ان سے ان کی زبان میں مانگو تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی پسندیدہ زبان میں ان سے باتیں کرو تو ان کو خوشی ہوتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے. اس لیے میں ان سے ان کی زبان میں مانگ لیتا ہوں کہ ان کی پسندیدہ زبان میں. آپ ترجمہ سن لیجیے اور پھر میں اجازت چاہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے بھی بنا دیجئے، میرے والدین کو بھی اور میرے سارے دوستوں کو جن کا مجھ سے کسی بھی طرح سے تعلق ہے، ان سب کو کیا بنا دیجئے، اولیاء صدیقین بنا دیجئے، اور میری اور ان سب لوگوں کی مغفرت فرما دیجئے اپنے فضل عظیم فضل کے سچے میں. تو میں کبھی نہ کبھی تو یہ دعا اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کبھی نہ کبھی کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا، اور پوچھا جاتا ہے کیا کام ہے. تو جب دنیا کے سخی لوگوں کا یہ حال ہے تو اللہ تو سخی لوگوں کو بھیج دینے والے ہیں سخاوت کی، تو کبھی نہ کبھی تو اللہ سنیں گے، کبھی تو سنیں گے انشاءاللہ. جب مانگنے کی رٹ ہم لگائیں گے تو کبھی نہ کبھی بن بھی جائیں گے اولیاء صدیقین میں ان شاء اللہ تعالیٰ. بس آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.